الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پردے کے حوالے سے جو ہدایات سورۃ الاحزاب میں عطا کی گئیں ان کا مطالعہ پچھلی نشست میں ہم نے شروع کیا تھا. پچھلی جو آخری آیت ہم نے مکمل کی تھی بیان کے اعتبار سے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 32 تھی، جس میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور گفتگو جب نامحرم سے ہو تو ایک خاتون کو ایسا انداز اختیار کرنے سے بچنے کی تلقین ہے کہ جس کے نتیجے میں سامنے والا جو نامحرم ہے اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہو یا برائی ہو تو وہ برا خیال کرنا شروع کر دے. ہاں بتایا گیا کہ بھری بات ضرور کرنا، اس میں کوئی بدتمیزی والا عنصر شامل نہ ہو جائے، لیکن احتیاط نامحرم سے گفتگو میں یہ ایک عورت کو کرنے کی تلقین کی گئی، اس پر تفصیلاً بات ہوئی تھی پچھلی مرتبہ. آج جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور انشاءاللہ وقت ہوا تو آیت نمبر 34 کا بھی مطالعہ کریں گے. ان میں بھی ازواج مطہرات کے حوالے سے تفصیلاً بات آئی ہے اور انہی کے ذیل میں امت کی عورتوں کے لیے رہنمائی ہے جو کہ عطا کی گئی. آیت نمبر 35 میں، معاف کیجئے گا، آیت نمبر 33 میں وہ مشہور بات ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے، اور گھر سے باہر اسے نکلنا ہو ضرورت کے طور پر تو گنجائش ہے، تاہم اس میں اس کو پردے کا حجاب کا لحاظ رکھنا ہوگا. یہ بیان ہے جو آج کی نشست میں انشاءاللہ تفصیلاً ہمارے سامنے آئے گا. سورۃ الاعزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کے دور کی طرح ابھر کر اور نمایاں ہو کر گھروں سے باہر نہ نکلو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتی رہو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتی رہو. پچھلی نشستوں میں بات آ چکی ہے کہ ازواج مطہرات سے خطاب ہوا اور ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے امت کی عورتوں کے لیے رہنمائی عطا کی گئی ہے. چنانچہ پہلا حکم تو یقیناً ازواج مطہرات کے لیے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وقار سے رہو یا قرار پکڑو. یہ وقرن فی بیوتکن، یہ دونوں الفاظ استعمال کیے مفسرین نے ترجمہ تشریح کرتے ہوئے، قرار پکڑو یا وقار سے رہو، یہ دونوں باتیں ترجمانی کے طور پر بیان کی گئی. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو یا اپنے گھروں میں وقار سے رہو. پہلی بات، عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا اپنا گھر ہے. خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کو بٹھا کر کچھ ہدایات عطا فرمائی. ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ بیٹا فاطمہ، یہ گھر تمہارے ذمے ہے اور گھر کے کام کاج یہ تم نے انجام دینے ہیں، اور علی تمہاری ذمہ داری کفالت کی بھی ہے اور باہر کے کاموں کو انجام دینے کی بھی. یہ بنیادی بات ان ہدایات میں شامل تھی جو ہدایات خاتون جنت کے نکاح کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے سرپرست بڑے ہونے کی حیثیت میں دونوں کو عطا فرمائی. بہرحال جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں تو جیسے کہ مفسرین نے لکھا کہ ایک پہلی جہالت ہے جو پچھلی تھی اور آج ایک دوسری جہالت ہے جس کے دور میں بہرحال ہم جی رہے ہیں. جہالت اصلاً کیا ہے؟ اللہ کی وحی کو فراموش کر کے اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات اپنی مرضی کے مطابق طے کرنا. اللہ کی وحی، اس کی تعلیم کو فراموش کر کے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے معاملات کو اپنی مرضی سے جیسے چاہنا طے کرنا، یہ 14 صدیوں پہلے تھا تو وہ پہلی جہالت تھی. یہ آج کے سو کالڈ جدید دور میں اگر ہے تو یہ جدید جاہلیت ہے، یا یہ دوسری جاہلیت ہے جس میں پورا سینہ تان کر، کافر تو کافر، کچھ مسلمانوں کے طبقات بھی پورا سینہ تان کر یہ کہتے ہیں جیسے ہم چاہیں گے جیئیں گے، اور حتیٰ کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں بھی نعرے لگائے جاتے ہیں جیسے چاہو جیو کے. تو بہرحال وہ جہالت تھی 14 صدیوں پہلے، اس کو کہا تھا جاہلیت اولا. اب آج کے دور کی بھی جہالت ہے، یہ ہر دور کی وہ جہالت ہوگی جس میں دھڑلے کے ساتھ سینہ تان کر لوگ یہ کہیں گے ہم جیسے چاہیں گے زندگی بسر کریں گے، کسی پابندی کو قبول نہیں کرتے، چاہے وہ پابندی رب کائنات نے اپنی وحی کی تعلیم کے ذریعے ہی کیوں نہ عطا فرمائی ہو. بہرحال عورت کا اصل ٹھکانہ، اصل ٹھکانہ، اولین ٹھکانہ اور مطلوب ٹھکانہ وہ قرآن گھر کو قرار دیتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا عورت چھپائے جانے کے لائق ہے. ویسے لفظ عورت کے معنی ہی اس شے کے ہیں جس کو چھپایا جائے. اور ذہن میں رکھیے گا، خیر جمعے کے اجتماع میں حضرات ہی موجود ہیں، لیکن سمجھانے کی ضرورت ہے عورتوں کو بھی اور سمجھنے کی ضرورت ہے مردوں کو بھی کہ ہر قیمتی شے کو ہم چھپا کر ہی رکھتے ہیں، گھر میں مال جمع کر کے دروازہ کھول کے نہیں رکھتے کہ جس کو چاہے آئے گا لوٹ کے لے جائے، ایسا کرتے ہیں کبھی؟ اگر کیش لے کے گھومتے ہیں تو جیب میں، اور اب تو خاص قسم کی جیبیں شلوار میں بنائی جاتی ہیں سب کو پتا ہے، چھپا کر رکھتے ہیں نا بھائی. اسی طرح زیورات کو تجوریوں میں رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں. کیوں؟ قیمتی شے چھپائے جانے کے قابل ہوتی ہے، اور وہ شے جسے چھپا کر رکھا جائے عربی میں اس کو عورت کہا جاتا ہے. تو اللہ عورت کو قیمتی قرار دیتا ہے، اللہ عورت کو قیمتی قرار دیتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں. یعنی خاتون، یعنی عورت کو عورت جو قرار دیا گیا، حدیث میں بتایا کہ عورت عورت ہے، چھپائے جانے کے لائق ہے. اور سچی بات ہے کہ جتنا وہ پوشیدہ رہے اسی میں اس کی حفاظت بھی ہے، اور اسی میں اس کا وہ حسن بھی برقرار رہنے کا معاملہ بھی ہے. آپ دیکھ لیجئے، سیب لیجئے، سیب کو کاٹیے، اس کا چھلکا اتاریے، تھوڑی دیر میں کیسا ہو جاتا ہے؟ وہ سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل کالا پڑ جاتا ہے. جب تک وہ شیلڈ اس کے اوپر ہے، وہ چھلکا اس کے اوپر ہے، وہ فریش رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. باقی چیزوں پر بھی قیاس کر لیجئے، یہی معاملہ عورت کے اعتبار سے، اس کے پوشیدہ رہنے میں ہی اس کا اصل حسن ہے، اور اس کے پوشیدہ رہنے میں ہی اس کی پروٹیکشن اور اس کی حفاظت ہے. ٹھیک. اور تو اور یہ سورہ عذاب ہے، اب ہم 22 پارے میں داخل ہو گئے. قرآن حکیم کے آخری 10 پاروں میں جہاں جہاں جنتی عورتوں کا ذکر آیا ہے، وہاں وہاں قرآن حکیم نے ان کے پوشیدہ رہنے کو نمایاں فرمایا ہے. سورہ رحمان تو سب کو یاد ہے نا، الفاظ میں پڑھوں گا تو یاد آ جائیں گے. حور مقصورات فی الخیام، خیام خیمے سے، وہ وہاں حورے ہوں گی. کہاں ہوں گی وہ؟ وہ خیموں کے اندر ہوں گی، خیموں کے اندر پوشیدہ ہوں گی وہ، لیکن جنت ہوگی وہ، جنت کے خیموں، اس کا تصور کرنا ممکن نہیں، مگر فرمایا وہاں بھی خیموں کے اندر ہوں. کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے موتی کی جنہیں چھپا کر رکھ دیا گیا ہو. وہ سیٹی کے اندر ہے تو اس کی وہ فریشنس، اس کی وہ جو چمک اور دمک ہے وہ برقرار رہتی. تو لؤلؤ مکنون، ایسے موتی جن کو پوشیدہ کر کے رکھا گیا ہو، یہ بھی جنتی عورتوں کی صفت قرآن بیان فرماتا ہے. آج وہ عورت جو اس پوشیدہ رہنے کے حکم کو جو رب نے دیا تسلیم کرے، اور پوشیدہ بھی رہنے کی کوشش کرے، کل وہ انشاءاللہ جنت میں ہوگی. ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت چھپائے جانے کے لائق ہے، وہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہو، اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس سے. ہاں، اس کی حفاظت کے لیے پردہ عطا کیا گیا، بات کریں گے انشاءاللہ بھی. تاہم حدیث میں فرمایا جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان تاک میں رہتا ہے اس کی، وہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہو. آپ غور کیجئے، جمعے جیسا فریضہ اکیلے عورتوں پر فرض نہیں کیا گیا، گو کہ اگر کہیں عورتوں کے لیے علیحدہ سے کہیں انتظام ہو اور آ گئی تو ادا ہو جائے گا، لیکن فرض نہیں کیا گیا. پنج وقتہ نماز مردوں کے لیے اس کی پابندی با جماعت لازم کی گئی، عورت کے لیے جماعت کی پابندی لازم نہیں کی گئی. حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورت کی وہ نماز جو وہ گھر میں ادا کرے وہ مسجد کی جماعت سے اور نماز سے زیادہ افضل، عورت کی وہ نماز جو اپنے گھر میں ادا کرے وہ مسجد میں یا جماعت میں جا کر ادا کی جانے والی نماز سے زیادہ افضل ہے، عورت کی وہ نماز جو وہ کمرے میں ادا کرے وہ اس کے صحن کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، عورت کی وہ نماز جو اپنے کمرے میں ادا کرے گھر کے اس کے صحن کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، اور عورت کی وہ نماز جو وہ کہیں کوٹھی میں کونے میں ادا کرے وہ کمرے میں ادا کی جانے والی نماز سے زیادہ افضل ہے. اب مسجد میں بیٹھ کر یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے ہمیں، اور ہم سبحان اللہ بھی کہہ دیں گے. سوال یہ کہ نماز جیسے فرض کو اللہ نے جو لازم کیا اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ عورت کی وہ ادائیگی فرض کی کہاں افضل ہے جتنا وہ پوشیدہ رہ کر ادا کرے. تو اب یہ باقی سارا کچھ عورت کو اظہار کرنا، نمایاں کرنا، یہ تبرج ابھی سمجھیں گے، کھول کھول کر پیش کرنا، یہ تو سارا ختم ہی ہو جائے گا جو کہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور جاہلیت یہ ہے آج کی، جس کی طرف قرآن نے جاہلیت اولا کے الفاظ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ بعد میں بھی کوئی جہالت آئے گی جو آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال نماز جیسے معاملے کے اعتبار سے دیکھیے، عورت کا پوشیدہ رہنا جس قدر زیادہ ہوگا اس کا اجر و ثواب اس کی نماز کے اعتبار سے بڑھتا چلا جائے گا، باقی کسی کام کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. ہاں ضرورت کے لیے کیا نکل سکتی ہے بھی بات کریں گے آگے، لیکن دوبارہ اس مسئلے کو پھر سمجھیے کہ اللہ پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے اور اللہ گھر کے معاملات کے حوالے سے اصل ذمہ داری عورت کی قرار دیتا ہے. میں نے شاید مثال بھی ہوگی، کچھ مثالیں شاید دوہرا بھی دی جائیں، کیونکہ تسلسل سے یہی بیان چل رہا ہے پچھلی دو تین نشستوں میں کہ وہ کینیڈا میں ایک فلائٹ میں بیٹھا ایک کافر، اور دیکھا اس نے، پتا چلا کہ ایک پائلٹ جو ہے وہ عورت ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ کی بندی تم گھر جاؤ، اس کینیڈا کی قوم کو پائلٹوں کی ضرورت نہیں، بہت سارے موجود ہیں، اس قوم کو ماؤں کی ضرورت ہے، مدرس، تم جا کے گھر کو سنبھالو. تو لکھنے والی ایک خاتون نے لکھا، لو اس کافر ملک میں بھی ایک کافر وہ بنیاد پرست پیدا ہو چکا ہے. یعنی آج یہ بات کرنا کہ بھائی عورت گھر کو سنبھالے، اصل مقام وہ ہے اس کا، اصل ذمہ داری وہ ہے اس کی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ فنڈامنٹلسٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، بنیاد پرست ہیں، بیکورڈ ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ ہیں. اب تو کافر بھی چلا کر کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا کی قوم کو جو ہے وہ ماؤں کی ضرورت ہے، پائلٹ بہت ہیں ہمارے پاس، تو اللہ کی بندی تو جہاز نہ اڑا تو گھر کو جا کے سنبھال. کیا کہیں گے اب اس کافر کے بارے میں؟ ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، بعض ایسی کہ جن کو بیان کرنے میں جھجک آتی. کتنے گرے ہوئے پروفیشن میں کام کرنے والیاں اپنی ساری وہ گندگی والی زندگی گزارنے کے بعد جب انٹرویو دینے بیٹھتی ہیں تو پوچھا جاتا ہے تم اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کرتی ہو؟ یہ پروفیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اپنی بیٹی کو ایک ماں بنانا چاہتی ہوں، بات سمجھ آ رہی؟ میں چاہتی ہوں میری بیٹی اپنا گھر بسائے، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ناچنے کودنے والی نہ ہو بلکہ وہ گھر میں ٹک کر رہ کر گھر کو سنبھالنے والی. اب یہ بس اتنے جملے، باقی جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں جا کے چیک کر لیں کہ کن کن کے یہ جملے انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں. لیکن آج ہمارے لوگوں کو شاید یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اللہ یہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو. ایک ہے ٹک کر رہو، اصل وہ تمہارا مقام، اور ایک ہے وقار کے ساتھ رہو. یہ ناچنا اور یہ کودنا اور یہ نمایاں ہونا اور مردوں سے اختلاط اور سینہ تان کر باتیں کرنا، شانہ بشانہ کھڑے ہونا، اور جناب عورت عمر ترقی کے دو پہیے ہیں بالکل برابر ان کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، یہ قرآن کا اور اسلام کا مزاج نہیں ہے. ایک بات آگے فرمایا، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، اور پہلی جاہلیت کے طریقوں کی طرح نمایاں ہو کر ابھر کر نہ نکلو. تبرج اس کے معنی ابھرنے کے بھی ہیں اور نمایاں ہونے کے بھی ہیں. ستاروں کو بروج کہا گیا نا قرآن میں, کیوں وہ دور سے نظر آتے نمایاں ہوتے بالکل. تو عورت کو کہا جا رہا ہے کہ اگر نکلنا پڑے کبھی گھر سے باہر تو زمانے جاہلیت کی طرح نمایاں ہو کر ابھر کر شان کے ساتھ اور اظہار کے ساتھ وہ گھر سے باہر نہ نکلے. اس کے بارے میں تفصیل ہے جو اسی صورت میں آگے چل کر آئے گی. سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں, 59 میں, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور امت کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر سے لٹکا لیں. یہ تفصیل آئے گی اپنے مقام پر آیت نمبر 59 میں انشاءاللہ تعالی, کہ جب گھر سے باہر نکلنا پڑے خاتون کو تو پورے جسم کو بھی چھپانا ہے اور اپنے چہرے کو بھی چھپانا نا محرم کے سامنے. وہ پوری تفصیل جلباب, بڑی چادر, چہرہ چھپانا, وہ تو اپنے مقام پر آئے گی. حاصل کلام, کبھی خاتون کو نکلنا پڑتا ہے, حج کے لیے بھی جانا ہوگا, کبھی عمرے کے لیے جانا ہوگا, محرم کی شرط ہے اس کے ساتھ, کبھی دوا لینے کے لیے جانا ہوگا, کبھی اپنے والدین کے گھر کسی خاتون نے جانا ہوگا, کبھی کسی کی عیادت کے لیے جانا ہوگا, خوشی غمی میں جانا ہوگا. یہ ضروریات ہیں, یہ حاجات ہیں, اس کا لحاظ رکھا ہمارے دین نے. لیکن جب جانا پڑے تو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, وہ زمانے جاہلی جو پہلا گزر چکا اس کی طرح بناؤ سنگھار کر کے نمایاں ہو کر گھر سے باہر نہ نکلو. آگے شاہ فرمایا, واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ, اور نماز قائم کرتی رہو, زکات ادا کرتی رہو, واطیعنا اللہ ورسولہ, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرو. اس جملے کا جواب یا حوالہ پہلے بھی آیا ہے کہ جہاں ازواج مطہرات سے یقیناً خطاب ہے ان آیات میں, وہیں یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرو. تو جیسے یہ احکامات بھی ساری امت کی عورتوں کے لیے ہیں, تو بقیہ معاملات میں بھی پردے کے حوالے سے آواز کا لحاظ رکھنا, اس کا احتیاط کا معاملہ رکھنا, گھر سے باہر نکلنا تو جہالت والا معاملہ نہ ہو, یہ ساری تعلیمات بھی امت کی عورتوں کے لیے جو کہ عطا کی گئی ہیں. باقی ہمارے ملک میں بھی اور کافروں میں بھی وہ لوگ کہ جو عورتوں اور مردوں کو بالکل برابر برابر کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ جہالت کی بات کرتے ہیں. بالکل برابری تو ہو نہیں سکتی, ظاہری سی بات, اس کا ذکر پہلے بھی ایک ہی مثال دوبارہ دہرائے دیتے ہیں کہ مرد کبھی بچے پیدا نہیں کر سکتا, تو یہ کیسی بات ہے کہ بالکل برابر ہو ہی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے کچھ فزیک دی ہے مرد کو, کچھ دی ہے عورت کو, کچھ جذبات اور احساسات عطا کیے مرد کو, کچھ عطا کیے عورت کو, اور دائرہ کار دونوں کا اسی اعتبار سے رب العالمین اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا. باقی ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ باتیں کرتے جناب, وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم نے پردے کا اہتمام کر لیا, یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. امریکہ میں انالیسس ہوئے کہ جب عورت کو باہر لا کر کھڑا کیا گیا تو پوری اکانومی کے اندر 5% سے زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہوئی, 5% سے زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہو سکی. نتیجہ اس کے برس نکلا کیا کہ ذمہ دار شہری ان کے پاس موجود نہیں, اسی لیے پوری دنیا کو کھول رکھا ہے انہوں نے. آؤ پہلے کھول رکھا تھا نا, پورا جہاز کے جہاز بھر کے جاتے تھے, اب تو جوتے پڑے تو واپس لوگ واپس آ رہے, ساری دنیا سے ٹیلنٹ لے لیتے ہیں وہ تاکہ اپنی اکانومی کو فلرش کریں. لیکن لکھنے والے نے لکھا 5% فائدہ لینے کے لیے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے 70-80% ہیومن کیپیٹل کی ضرورت ہوتی, صرف مشینوں سے اور آئل سے کام نہیں چلتا ہے. وہ 70-80% ہیومن کیپیٹل ذمہ دار افراد کہاں سے ملیں گے, وہ جب ماؤں کی گود میں پلیں گے, سڑکوں پر کتے اور بلیوں کی طرح نہیں, کہ نہ باپ کی شفقت ملے نہ ماں کی محبت ملے. وہ نسل کے جو ماں کی گود میں پلے گی, جس کو باپ کی شفقت بھی ملے گی, وہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے معاملات کو نمٹا سکے گی, اور پھر معاشرے کے لیے ذمہ دار قسم کے شہری میسر آ سکیں گے. اس کے لیے تو گھروں کو بنانا پڑے گا. تو لکھا کہ اٹس فلش, یہ بالکل ہی بے وقوفی اور احمقانہ قسم کی حرکت ہے کہ 5% فائدہ لینے کے چکر میں 70-80% کی بربادی کر ڈالی تم نے. تو دوبارہ لوٹ کر واپس آؤ. چنانچہ شاید میں آپ کو یہ باتیں پہلے بھی سنا چکا ہوں, کبھی گورباچوف نے یہ بات کہی, اور اس آیت کو ذہن میں رکھیے, اپنے گھروں میں رہو. کبھی گورباچوف نے یہ بات کہی کہ اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے, وہ رشیا کا صدر جو تھا, اب یو ایس ایس آر نامی کچھ ہے زمین پر نہیں, اس نے کہا ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جس خاتون اور عورت کو ہم نے سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا اور شو پیس بنا دیا, اس کو اس کے اصل مقام گھر تک کیسے لے جایا جائے, اب ہمیں ایسی تحریک چلانے کی ضرورت ہے. اور امریکہ کے مختلف صدور یعنی صدر کی جمع صدور پریزیڈنٹس، ان کی کوٹیشنز میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنائیں. آخری بات کہی تھی اوباما نے 2013 فروری کی 13 تاریخ کو کہ اب ہمیں گھروں کو بسانے کی ضرورت ہے. گھر کب بستا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کا. گھر کب بستا ہے؟ جب فطری اعتبار سے عورت اپنے حصے کا کام کرے، مرد اپنے حصے کا کام کرے، تب گھر بنتا اور بستا ہے. تو اوباما کو بھی کہنا پڑا پوری قوم سے خطاب کرتے ہوئے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں 13 فروری 2013 کو کہ اب ہمیں کوشش کرنی کہ ہم اپنے گھروں کو آباد کریں. کیوں؟ ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. وہ بدھو تو لوٹ کر گھروں کو آ رہے ہیں، ہم نہ جانے کتنے اور بڑے بدھو بنیں گے، بیڑا غرق کریں گے اپنی نسلوں کا، اور پھر پتہ نہیں کب جا کے ہمیں سمجھ آئے گی. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تو ہم نے سورہ عذاب کی آیت سمجھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بھی سمجھا ہے. اب اگلی بات یہ کہ سن کر ہم سن نہ ہو جائیں، ان پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں مردوں کو مرد بننا چاہیے، مردوں کو مرد بننا چاہیے. کیا کریں جی، عورتیں مانتی نہیں، باقی تو ساری باتیں منواتے ہو بھائی. مرچے نمک کم زیادہ ہو تو کتنا چلاتے ہو گھروں میں، مردوں سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کتنا چلاتے مرد. ذرا وقت پر فلاں شے نہ ملے تو کتنا چلاتے. اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر کیا ہوتا ہے، ہمیں کچھ ہوتا ہے؟ اور کتنی باتیں منواتے ہیں اپنے گھر کے اندر، تمہیں میری ماں کی بھی خدمت کرنی ہے، میرے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے. بیوی سے تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، فلاں آئے گا تو یہ بھی تم نے کرنا ہے، اور میری بہن کی بھی تم نے خدمت کرنی ہے، فلاں کی بھی خدمت کرنی ہے، اور اللہ کے حکم کا موقع آتا ہے. کیا کرے جی، عورتیں نہیں مانتی. تو مرد، برا نہ مانیے گا، اس موقع میں نہ مرد نہ ہو جائے کرے. اور گھر کا سربراہ مرد کو بنایا گیا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو آیت یاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 34، مرد عورتوں پر حاکم ہے، ذمہ دار ہیں. تو جہاں ذمہ دار ہیں وہاں کام کروانا، اپنے جب کام کروا رہے ہیں تو رب کے احکامات پر عمل کروانا بھی مردوں کی ذمہ داری ہے. ورنہ یاد رکھیے گا، ہر عورت کے ساتھ کوئی مرد اٹیچڈ ہے جو ذمہ دار ہے اس کا. بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار ہے اس کا، شوہر ہے تو وہ بیوی کے حوالے سے ذمہ دار ہے، جواب دہ. اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور اولاد جوان ہو گئی تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے والدہ کو دین کی طرف لانے کی. اور والد کا انتقال ہو گیا اور ابھی بیٹی اپنے گھر میں ہے اور بھائی بڑا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. یہ جو مردوں کو جوڑا گیا ہے، ایک ایک عورت کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ جوڑا گیا، اور جہاں ایک مرد کو اپنا یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے ذمہ داری زیادہ دی ہے، میں سربراہ خاندان ہوں یا میں بڑا ہوں، تو اس بڑے کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. اور قرآن فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا وہ پرچیاں بھی ہمارے پاس آتی ہیں عورتوں کی طرف سے، اور ہمیں بیان کرنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پردہ کرنا چاہتی ہیں، ہمارا بھائی آڑے آتا ہے. ہم پردہ کرنا چاہتی ہیں، ہمارے باپ ہمارا باپ ہمارے آڑے آ جاتا ہے. میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، میرا شوہر مجھے روکتا ہے. ڈوب مرنے کا مقام. ایک اللہ کی بندی بیٹی ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے یا بیوی ہونے کے ناطے، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتی، اور مرد رکاوٹ بن رہا اس میں، ڈوب مرنے کا مقام ہے اس کے لیے. وہ مطالبہ کر رہی ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا. اور کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی باپ، کوئی شوہر اگر اس میں رکاوٹ بنتا ہے، کیا جواب دے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالی. اور دوسری طرف اگر گھر میں پردے کا اہتمام نہیں ہو رہا تو شوہر ذمہ دار ہے اس کا، اللہ پوچھے گا اس سے. باپ ذمہ دار ہے اس کا، اللہ پوچھے گا اس سے تم نے پردہ کرایا کہ نہیں کرایا. باقی پردے پر تفصیلی باتیں آئندہ الگ سے آئیں گی انشاءاللہ، آیت نمبر 53 میں بھی، آیت نمبر 59 میں بھی. اصل تو بات تھی گھر کے تعین کے اعتبار سے ذمہ داری کے معاملے میں، وہ قرآن نے بھی مقرر فرمایا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا دائرہ کار کے اعتبار سے. آگے ازواج مطہرات کے ذیل میں اور اہل بیت کے حوالے سے ایک بات ارشاد ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ سبحانہ وتعالی تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے. ویطہرکم تطہیرا، اور خوب پاکیزگی اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں عطا فرما دے. ازواج مطہرات کا ہی تذکرہ آ رہا تھا، چنانچہ یہاں مفسرین ایک رائے بیان فرماتے ہیں کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، چنانچہ اہل بیت یعنی گھر والے اہل بیت رسول اللہ کے، ان میں تمام ازواج مطہرات شامل ہیں اس آیت کے مطابق. حتیٰ کہ سورہ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ان کی زوجہ محترمہ کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. تو گویا آیات قرآنی کی روشنی میں اہل بیت میں بیویاں شامل، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں. اب آئیے احادیث کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کو شامل کیا اور فرمایا کہ اللہ یہ سب میرے اہل بیت میں سے ہیں. تو قرآن جمع سنت رسول کو سامنے رکھیں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو بھی شامل کیا، داماد کو بھی شامل کیا، نواسوں کو بھی شامل کیا، وہ بھی اہل بیت میں داخل، اور ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل. یہ ہے اعتدال کی رائے جو ہمارے اسلاف اور مفسرین نے بیان فرمائی. بعض ایک طبقے کی مخالفت میں کہتے کہ صرف ازواج مطہرات شامل ہیں، بعض کہتے کہ نہیں بس وہ پنچتن پاک ہوئی پانچ ہی شامل ہیں. یہ دونوں انتہا پسندی والی آرا ہیں. اعتدال والی رائے کیا ہے؟ قرآن کے بیان کے مطابق ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل، اور حدیث کے بیان کے مطابق حضرت علی، حضرت فاطمہ داماد اور بیٹی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نواسے وہ بھی داخل. اس پورے مجموعے کو سامنے رکھیں تو پوری بات سامنے آتی ہے. ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل، اور اللہ کے رسول کے نواسے آپ کی صاحبزادی اور آپ کے داماد بھی ان میں شامل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اگلی بات، اللہ رجس کو دور کر دے. رجس ویسے ترجمہ کیا گیا ناپاکی، اس کے معنی گناہ کے بھی آتے ہیں. اس یہ لفظ قرآن میں ایک جگہ عذاب کے لیے بھی آیا، یہ گندگی کے اعتبار سے بھی استعمال ہوا. کیا مطلب؟ اللہ ہر اعتبار سے پاک فرما دے گا. کیوں؟ ان امت کی ماؤں کو ساری امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا تھا نا، تفسیر آ چکی ہے پہلے. امت کی ماؤں کو ساری امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا تھا. ان کا مقام مقام بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا خوب اہتمام بھی فرمایا. مزید ارشاد فرمایا وہ طاہرکم تطہیرا، اللہ تمہیں خوب اچھے طریقے پر پاک فرما دے. اور پھر یہی امت کی مائیں جب ان کے واقعات ہم پڑھتے تو واقعتاً وہ عملی تفسیر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اللہ رب العالمین کے اس اعلان کی کہ اللہ ہر طرح کی ناپاکی سے، چاہے وہ گناہوں کی ناپاکی ہو اور اس طرح کی ناپاکی ہو، اس سے پاک فرمائے گا اور خوب تطہیر فرما دے گا ازواج مطہرات کی رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. آخری آیت کے مطالعے کے اعتبار سے فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرتی رہو اسے، تذکیر ہو یاد دہانی ہو کس کی، جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ اور حکمت میں سے. یہ کن گھروں کی بات ہو رہی؟ امت کی ماؤں کے حجروں کی بات ہو رہی. اور امت کی ماؤں کے حجرے کتنے بڑے تھے، ذکر آیا تھا نا پہلے. اب معائشہ کہیں کہ ہاتھ اوپر اٹھائیں تو چھت کو لگ جائے اور دونوں ہاتھ کھولیں تو دیواروں کو لگ جائے. یہ گھر سائز میں بہت چھوٹے سے ہیں، ظاہر میں بہت چھوٹے سے ہیں، مگر رب کائنات کی برکات کی نزول کے اعتبار سے بہت قیمتی. انہی گھروں کے ساتھ جو ٹکڑا اسی کو کہا گیا نا جنت کا ایک حصہ. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے. انہی گھر حجروں کے ساتھ کے حصے کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا نا، تو برکات اور برکات کے نزول کے اعتبار سے ان سے عمدہ گھرانے زمین پر کہیں نہیں ہو سکتے. انہی گھروں میں اللہ کی آیات کا نزول ہو رہا ہے. سبحان اللہ، یہ اعزاز امت کی ماؤں کا. تم کن گھروں میں ہو، کن حجروں میں ہو جن میں رب کائنات نے اپنی آیات عطا فرمائی. والحکمہ، اور حکمت کی باتوں کو یاد رکھو. حکمت دانائی کو بھی کہتے ہیں، اور ترجمانی کے اعتبار سے شعور کی اور بصیرت کی پختگی کو بھی کہتے ہیں. تاہم اس مقام پر اہل علم نے، علماء دین نے، اسلاف نے حکمت سے مراد سنت رسول کو لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور دیگر بزرگوں نے فرمایا کہ اس سے مراد سنت رسول. بات بالکل صحیح ہے. اللہ نے قرآن بھی عطا فرمایا نبی اکرم علیہ السلام کو، اور قرآن کے علاوہ بھی عطا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن کے علاوہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ حدیث ہے, وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ سارا ذخیرہ جو الہامی تعلیم پر مشتمل ہے. قرآن جمع حکمت یعنی سنت رسول, قرآن جمع حکمت یعنی سنت رسول, یہ سارا الہامی ذخیرہ رب کائنات نے جو عطا فرمایا اس کے نزول اور اس کے عطا کیے جانے کا ایک بہت اہم ترین مقام ازواج مطہرات کے یہ حجرے ہیں. اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یاد کرتے رکھنا کسے؟ اپنے گھروں میں کس کو؟ جو اللہ نے آیات عطا فرمائی اور حکمت کی باتیں عطا فرمائی. اب آپ غور کیجئے, 2210 تقریباً احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو منتقل فرمائی. 2210 تقریباً احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو منتقل فرمائی. 300 سے زیادہ احادیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو منتقل فرمائی. اتنا بڑا ذخیرہ امت کو جو منتقل ہوا وہ ان ازواج مطہرات کے ذریعے سے. ایک بات, اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی پرائیویٹ لائف یعنی گھر کی زندگی, اس گھر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کو ملا امت کی ماؤں کے بتانے کے مطابق. کیسا آپ کا قیام اللیل ہوتا تھا, گھر میں آپ کے اوقات کیسے تقسیم شدہ تھے, ایک حصہ فلاں کام ایک حصہ فلاں کام, گھر میں آپ کیا کرتے تھے, گھر والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوتا تھا, عشاء کے بعد گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا ہوتا تھا, فجر کے بعد کبھی گھر میں آتے تو کیا کیفیت ہوا کرتی تھی, دوپہر کے وقت اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی, کوئی شے کھانے کو آتی تو کیا کیفیت ہوتی تھی, گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا تو کیا کیفیت ہوا کرتی تھی, گھر میں کچھ کھجوریں صدقے کی رہ جاتی ہوں تو رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی, قیام اللیل میں کھڑے ہوں تو سینے اطہر سے آواز کس طرح آیا کرتی تھی, گھر میں کوئی بچہ آ گیا تو رسول اللہ کا طرز عمل کیسا ہوا کرتا تھا, گھر میں کچھ کھانے کو آ گیا اور کہیں اور موجود نہیں تو رسول اللہ کا طرز عمل. ایک ایک لمحہ اس پرائیویٹ لائف کا امت کی ماؤں نے امت کو منتقل کیا تاکہ پورا اسوہ رسول اللہ کا امت کے سامنے آ جائے. یہ امت کی ماؤں کے ذریعے سے اتنا بڑا حصہ اسوہ رسول کی جو تعلیمات ہیں نظریات اعتبار سے عملی اعتبار سے وہ امت کی ماؤں کے ذریعے سے ملا ہے, ان کو خاص تاکید کی گئی. ہاں اب جب امت کو منتقل ہو گیا تب ہمارے گھروں میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے نماز کا حکم ان کو بھی دیا گیا ہمیں بھی دیا گیا, ذکر آئے نا, زکات کا حکم انہیں بھی دیا گیا ہمیں بھی دیا گیا, اطاعت اللہ کی انہیں حکم دیا گیا ہمیں بھی دیا گیا, اطاعت رسول اللہ علیہ السلام کی حکم امت کی ماؤں کو دیا گیا ہمیں بھی دیا گیا, پردے کا حکم انہیں دیا گیا تو امت کی ماؤں کو بھی امت کی عورتوں کو بھی دیا گیا. اب اگر کہا جا رہا ہے اپنے گھروں میں اللہ کی آیات کو یاد رکھو نبی کی تعلیم کو یاد رکھو تو یہ حکم اب میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. تو ہمارے گھروں میں اللہ کا کلام کتنا پڑھا جا رہا ہے بھائی؟ ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کی تعلیم کتنی بیان ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا مسئلہ؟ غور کیجئے اس کے اوپر, کتنا کچھ اور کچھ بیان ہو رہا ہے اور کتنا سا ہے معاف کیجئے گا جو اللہ کی کتاب بیان ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں اور اللہ کے نبی کی تعلیم بیان ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہم دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم دعویٰ کریں دنیا کی بہترین کتاب قرآن, ہم دعویٰ کریں کہ سب سے بہترین اسوہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, مگر ہمارے گھر خالی ہوں قرآن سے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمارے گھر عاری ہوں نبی کی تعلیم سے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے بچوں کے بیگز میں انگلش بھی ہے میتھس بھی ہے سوشل اسٹڈیز بھی ہے سائنس بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے, یہ قرآن اور حدیث بھی ہے کہ نہیں, ہمارے گھر میں فلاں اخبار بھی ہے فلاں میگزین بھی ہے فلاں رسالہ بھی ہے فلاں ناول بھی ہے, بک شیلف بھرا ہوا ہے, اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا کلام کتنا ہے. ہمارے گھر میں ٹی وی کا ڈبا موجود ہوگا اس میں اتنے گھنٹے یہ 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 سب کچھ دیکھا جا رہا ہے, اکثر غلط ہے ہم سب کو معلوم ہے. نبی کی بات سننے کے لیے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس, رب کی بات سننے کے لیے بیان کرنے کے لیے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس, ذرا غور کیجیے. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو بھی ہدایت اور یہ امت کے افراد کو بھی ہدایت. وذکرنا انہیں کہا گیا وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ, یاد کرتی رہو اسے جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات میں سے اور حکمت یعنی حدیث و سنت کی باتوں میں سے پڑھا جاتا ہے, تلاوت کیا جاتا ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ بہت باریک بھی ہیں, ہر ہر بات تمہاری وہ خوب جانتا ہے, خواہ وہ کوئی آہٹ ہو, خواہ وہ کوئی اندر نیت ہو یا عمل ہو یا قول ہو, عمومی بات عرض کر رہا ہوں, اللہ بڑا لطیف ہے, باریک بینی کے ساتھ ہر بات کو جانتا ہے, خبیرہ اور خوب خبر رکھتا ہے, خوب جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے کیا سمجھا ہے, اور اللہ کو سب معلوم ہے کہ آپ اور میں کیسا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں یا کریں گے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اور کل پھر یہ معلوم ہونا کیوں اللہ بیان فرماتا ہے بار بار, اس لیے کہ اللہ کل عدالت لگائے گا, اور اللہ کہتا ہے مجھے سب معلوم ہے, تمہارا پاکستان کا پچھلا صدر بچ جائے گا, اللہ کہتا ہے میری عدالت میں کوئی نہیں بچے گا, یہاں جھوٹے تم ریفرنسز لے آؤ گے, اللہ کہتا ہے میری عدالت میں نہیں چلے گا, یہاں تم 20-20 کروڑ روپیہ لگا کر ایک بندے کو بچانے کی کوشش کر لو گے روزانہ کے 20-20 کروڑ سیکیورٹی کے اوپر, اللہ کہتے ہیں میری عدالت میں نہیں چلے گا یہ, میں خوب واقف ہوں, واقف بھی ہوں اور پورے اختیار بھی رکھتا ہوں. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, پوچھے گا اللہ بتاؤ کس کا اختیار ہے آج, کسی وزیر اعظم کا, کسی آرمی چیف کا, کسی امریکی صدر کا, نہیں سب کی زبانیں بند ہوں گی, اور اللہ یہ اعلان کروائے گا للہ الواحد القہار, اس قیامت کے دن اللہ واحد قہار جو پورا غلبہ رکھتا ہے اسی کا اختیار ہوگا, اور وہ سب کچھ جانتا ہے, اور وہ پورا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے, اور وہ پورا بدلہ لینے کا اختیار رکھتا ہے, وہ خبیر ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے, اور آج جب کہ مہلت ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.